بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، سماجی اور سیاسی پروگرام، نیز تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ حسب معمول عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ. پروگرام اسلامی تاریخ کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ جہاں سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام سن سکتے ہیں، وہاں ریڈیو تہران کے تمام ماضی میں نشر کیے گئے پروگراموں کی آرکائیو کے ذریعے سے ہمارے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. لیکن آخر میں جو ایک بار پھر یہ اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ ہماری ویب سائٹ پہ تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور تازہ ترین خبریں ملاحظہ فرمائیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے عراقی وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے. ایران کے وزیر صنعت، معدنیات اور تجارت سید رضا فاطمی امین نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایران کی تجارتی پالیسی میں خاص اہمیت حاصل ہے. پاکستان میں مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر مہنگائی کے دوران پاکستان نے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر عمل کیا ہے. یمن میں مارب کی جانب یمنی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے سعودی اتحاد نے بڑا حملہ کیا ہے اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عراقی وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے عراق میں امن و استحکام کی حمایت جاری رکھنے کے تہران کے دیرینہ اور اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے. ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے عراق کی سلامتی اور ترقی کو نشانہ بنانے والی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے پچھلے 18 سال کے دوران عراق کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے والوں اور دہشت گرد گروہوں کو قائم کر کے علاقے میں اپنے ناپاک عزائم کو آگے بڑھانے والوں کو فائدہ پہنچے گا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کو ٹیلی فون کر کے عراقی وزیر اعظم کو ایران کے صدر رئیسی کا سلام پہنچایا اور مصطفیٰ کاظمی کے بخیر و عافیت ہونے پر خوشی کا اظہار کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات دوست اور برادر ملک عراق کی سلامتی کو نقصان پہنچائیں گے اور عراقی عوام کے دشمن عراق میں امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. عراقی وزیر خارجہ نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حملے میں کسی بھی کوئی شکریہ ادا کیا. یاد رہے، اس حملے میں مصطفیٰ کاظمی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. ایران کے وزیر صنعت، معدنیات اور تجارت سید رضا فاطمی امین نے کہا کہ پاکستان کو ایران کی تجارتی پالیسی میں خاص اہمیت حاصل ہے. ایران پاکستان مشترکہ تجارتی کمیٹی کے نویں اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سید رضا فاطمی امین نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی سطح اطمینان بخش ہے، تاہم اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک ایران تجارت کے فروغ کا عملی طور پر آج سے آغاز ہو رہا ہے اور دو ماہ کے اندر ایک ایرانی وفد صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ایران کے وزیر صنعت و معدنیات و تجارت نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تجارتی ہدف کو آئندہ دو سال کے دوران 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے تہران میں ہونے والے ایران پاکستان مشترکہ تجارتی کمیٹی کے نویں اجلاس میں باہمی تجارتی اور اقتصادی لین دین کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر زراعت نے ایران پاکستان مالیاتی لین دین کو دونوں ملکوں کی قومی کرنسیوں میں انجام دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر زراعت سید جواد ساداتی نجات کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے پیش نظر اگر مالیاتی لین دین قومی کرنسیوں میں انجام دیا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت قدیمی ہیں، ہمارے درمیان مذہبی، ثقافتی اور نسلی رشتے پائے جاتے ہیں اور ہماری سرحدیں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان تمام عوامل نے مل کر باہمی تجارت کے فروغ کے لیے بہترین حالات فراہم کر دیے ہیں۔ ساداتی نجات نے کہا کہ ایران اور پاکستان زرعی میدان میں ایک دوسرے کے حریف نہیں حلیف ہیں، لہذا ہمیں باہمی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر زراعت نے کہا کہ ہم اس وقت پاکستان کو کھجور اور سیب برآمد کرنے کی پوزیشن میں ہیں جبکہ تل اور چاول درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اس موقع پر کہا کہ پاک ایران تجارت کی موجودہ سطح ہمارے درمیان پائے جانے والے دیرینہ رشتوں کے مطابق نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم عنقریب حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان میں مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر مہنگائی کے دوران پاکستان نے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ پاکستان نے COVID-19 وبا میں لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر انداز میں سنبھالا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے دنیا کے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نسبتاً بہتر ملک رہا ہے جس نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں قدر بہتر انداز میں عمل کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی کے خلاف حکومت کو ہر طرح سے گھیرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ پی ڈی ایم جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے تو اب اس نے دسمبر میں فیصلہ کن لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہونے والے دو دہشت گردانہ بم دھماکوں میں 3 عام شہری مارے گئے ہیں۔ افغانستان کی آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ بم دھماکے اتوار کو مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے صدر مقام جلال آباد کے دوسرے سیکیورٹی زون میں ہوئے۔ سڑک کنارے نصب یہ بم دھماکے اس وقت ہوئے جب وہاں سے 3 عام شہری گزر رہے تھے جو ان دھماکوں کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس ملک کے مختلف صوبوں میں جملہ ننگرہار، کنڑ، خوص، کابل، کندھار اور قندوز میں متعدد حملے اور دہشت گردانہ بم دھماکے ہوئے جن میں سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ ان میں بیشتر حملوں اور دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے ملک میں داعش دہشت گرد گروہ کا کلا کما کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی جرائم انسانی حقوق کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ بیجنگ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 20 سال کے دوران افغانستان میں امریکی جنگ اور فوجی آپریشن کے دوران 8 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے، جس میں سے 3.5 لاکھ سے زائد افراد عام افغان شہری تھے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ وانگ وان بین نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا کے دیگر ممالک میں مداخلت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ فوری طور پر ترک کر دے۔ واضح رہے امریکہ اور اس کے تعدیوں نے سن 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کے قیام کے بہانے افغانستان پر لشکر کشی کی تھی۔ 20 سال تک جاری رہنے والی امریکی لشکر کشی کے نتیجے میں افغانستان کا بنیادی ڈھانچہ تباہ اور معیشت دیوالیہ ہو گئی، جبکہ بدامنی، دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ یمن میں مارب کی جانب یمنی فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے سعودی اتحاد نے بڑا حملہ کیا اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے 16 مرتبہ سرواہ، 13 بار الجوبہ اور 1 مرتبہ مجزر پر بمباری کی۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بڑے پیمانے پر یہ حملے مارب کی جانب یمنی فوجیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے کیے ہیں۔ دوسری جانب جارے سعودی اتحاد نے الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 175 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ الحدیدہ میں جنگ بندی کے بارے میں اسٹاک ہوم سمجھوتا طے پانے کے بعد سے سعودی اتحاد نے کبھی اس سمجھوتے پر عمل نہیں کیا، اور یمنی عوام کے احتجاج کے باوجود اقوام متحدہ نے سعودی اتحاد کی جارحیت رکوانے کے لیے اب تک کوئی اقدام نہیں کیا ہے، جبکہ سعودی اتحاد الحدیدہ کے ساتھ ساتھ مارب اور سعدہ صوبوں کے مختلف رہائشی علاقوں کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے پے در پے حملوں کے باوجود یمنی فوج اور رضاکار فورس نے شہر مارب کی جانب مزید پیش قدمی کی ہے اور صوبہ مارب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصور ہادی کی مفرور اور مستعفی حکومت سے وابستہ فوجیوں کے اہم اور آخری اڈے امریش کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ یہ فوجی اڈا اس سے قبل سعودی فورسز کے کنٹرول میں تھا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ امریش فوجی اڈے کا کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یمنی فوج اور رضاکار فورسز نے سافر کے علاقے تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور یہ صوبہ مارب کے تیل اور گیس سے مالا مال علاقہ ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے صوبہ حمص میں دہشت گردوں کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام میں انسانی حقوق کے نگراں مرکز نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اداوا کے علاقے میں بارودی سرنگ سے ایک کار کے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا، جس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 عورتیں، 1 چھوٹا بچہ اور 4 مرد شامل ہیں۔ شام کے اس مرکز کا کہنا ہے کہ شمالی سلمیہ کے مضافاتی علاقے صبورہ میں بھی ہینڈ گرینیڈ کے ایک دھماکے میں ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے بیان روشن، ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب اب کروں گا سرور کی بات.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے, الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں, جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں, جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین, سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی, کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا, ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا, بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کہ یہ اسلامی تاریخ ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی, بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین, یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ, اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے. لیکن اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. Thank you. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعہ عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور اب رہا کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی،
آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔
واقعہ ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین انشاءاللہ
البتہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعی نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے جی، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تبدیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے، وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی،
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متاثر قسم کا یہودی بن جاتا ہے۔
صحیح،
اور جب یہ یہودی متاثر ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف۔
صحیح،
وقوتِ اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس میں ملاحظہ آپ کریں تو اسے مفسرین کہتے ہیں، جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے، یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی،
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے، عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں
جی،
ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
چونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں
جی،
اور حبشہ جو ہے وہ ابراہہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ
جی
کریں، اور ابراہہ اس علاقے میں جی وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا کہ اس کو,
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ وہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو وسعت دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حاج آتے ہیں وہ ہمارے طرح منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت.
صحیح.
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے کالج کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت. صحیح. اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض
جی,
کیا.
آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں.
صحیح.
اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے.
ہاں, ضرورت معاش. جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا.
جی.
بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے.
صحیح.
اور اس کو رشک آیا. کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہ نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا ہے, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے امر بن لہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعی بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں. جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے, دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا, میاں فی میاں. لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا. اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے
جی جی جی
خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا
اس کے نتیجے میں پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شب خون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے, تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی معنی نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے,
اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000 ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلے بنی باکر تھا یا بنی عزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے, آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, کیونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے, لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں ہی آتا ہے, تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے
جی,
کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے
جی,
نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی,
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں شکست صحیح. کھاتے جی. یسرب قریب پہنچتے ہیں تو یسرب قریب بنی ثقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی,
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے. دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے فوری طور پر میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں.
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں, دو تین بڑی جنگیں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا. تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا
جس نے خود سرنڈر کر دیا,
وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ تقریبا مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ ہی چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی,
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے, بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے. اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے.
جی,
لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا کہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہ سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ہاں ابابیل کا لشکر یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی, یہ پورا گروہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہے, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجئے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی,
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی, کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ ہمارے بڑے, سب سے بڑے ہیں, بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو، اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس
صحیح.
سردار کو
صحیح.
وہ بندہ گیا، اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے، خراب کرنا ہے، اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہمارا، اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے.
لے کے آئے تو ان کو، وہ وجیہ تھے، ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی. یہ بڑا متاثر ہوتا ہے، بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں، کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے، تو کیا تقاضا کریں گے؟ اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کی، اس میں 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے
جی،
اٹھا کے لے گئے، تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح.
وہ حیران پریشان رہ گیا، اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا ہوں،
بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ کون سا تقاضا ہے؟ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل،
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں، ولل بیت ربن، اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک
مالک ہے.
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان لل بیت ربا، اس گھر کے لیے رب ہے، ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ آہو تجھے روک لے گا. اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے، اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو، کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے
خود کر، اس سے تو بڑے
تو جانے
بڑے اور ہمارے عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے، اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کر.
بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ. محمد عباس صاحب، آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے، یہ واقعہ جو رونما ہوا، تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی، اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے. جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہا جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن، تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا، وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ. غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی، سیطرہ تھا، ایک کنٹرول تھا حکومت میں، بادشاہی تھی اس کی، یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی، یہ کیسے نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں، کچھ نہیں، یہ واپس آیا تھا یکو تنہا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح.
تو اس نے اس کو دیکھا، بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی، ذرع نامی شخص تھا، اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا، تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا، اس سے اس کی شادی ہوئی تھی.
صحیح.
اس کی زوجیت میں تھی اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی، کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے.
صحیح.
تو وہ یہ سوچ رہی تھی، تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملے تو. تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ، جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے، اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح.
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے، جب یہ ثابت ہو جاتا تھا، یہ خاص مقام تھا، منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے، یہ سب یمنی تھے، یمن کے، یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ، یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا، تو اب اس نے اسی غریبہ کہ شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہا کا، اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو، چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ، زریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہے کا داماد تھا، اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی.
جی.
اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر، یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے، اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ، رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی. اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں، اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے.
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ایک نتیجے کے طور پہ، وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا، کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت اور وہ, چونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ جو تاریخ نگار ہیں, آپ ان کو دیکھیں تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا, کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم, اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.